اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد علی محمد واجد فرج وعلى آله الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. خدا نے اتار کے انتہائی احسان ہے، آج شب جمعہ بھی ہے، شب جمعہ رحمتوں مغفرتوں کی شب ہے. تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، بالخص اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے، اور کوئی بھی عائزہ اقربا جو دنیا سے رخصت ہوئے، علماء، عرفاء، فقہا، شہداء، اور خاص کر وہ علماء جن کا ان مجالس میں ذکر بھی ہوا ہوگا، ان تمام کی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج.
جہاں کہیں بھی شب جمعہ ہمیں مجلس پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، ہم ضرور اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ شب جمعہ کو آپ نظر انداز مت کیجیے گا. شب جمعہ دوسرے جمعوں سے ممتاز ہونی چاہیے، اس سے مختلف ہونی چاہیے. تو آپ شاید ہر شب عبادتیں کرتے ہوں، اور شب جمعہ بھی آپ وہ ساری عبادتیں کر رہے ہیں جو آپ ہر روز کرتے ہیں، ہر شب کرتے ہیں، لیکن اس شب میں کچھ بڑھ کر کرنا چاہیے. تو کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ ہمیں یوں لگے کہ جیسے ہم نے شب جمعہ کو اہمیت دی ہے. اس سے آپ کی اور ہماری معنوی ترقی میں بہت مدد مل سکتی ہے. متعدد اعمال ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں جو شب جمعہ سے منسوب ہیں. میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، آپ مفاتیح الجنان میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال دعائے کمیل ہے، یا آپ کوئی اور حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور دعا پڑھنا چاہتے ہیں، کم از کم دعائے توسل پڑھ لیں. کوئی کام ضرور شب جمعہ کریں کہ جو اس کی اہمیت کو ثابت کر دیں. یہ جو دنیا ہے ہماری، جس کو ہم مادی دنیا کہتے ہیں، یہ مادی دنیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت یا بے خبری کی دنیا ہے ہم جیسوں کے لیے. ظاہر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے باخبر ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسوں کے لیے، میرے جیسوں کے لیے بے خبری کی دنیا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو عمل ہم نے انجام دیا اس کا اس دنیا کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس سینکڑوں روایات موجود ہیں، آیات موجود ہیں، جو ہمیں یہ کنیکشنز بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ عمل اس دنیا کے اندر کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ بعد میں نہیں ہوگا، بالکل اسی وقت سائملٹینیسلی ہو رہا ہے. چونکہ اس بات پہ یقین رکھ لیجئے کہ برزخ ہماری اور آپ کی بعد میں نہیں بنے گی، بنی ہوئی ہے اور ساتھ چل رہی ہے. صرف ہم مرنے سے کچھ منٹس پہلے اسے دیکھنے کے قابل ہوں گے، اور پھر ایک ٹرانزیشن ہوگا، یعنی جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھیں گویا اس دنیا کے لیے بند ہونا شروع ہوتی ہیں اور اس دنیا کے لیے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ٹرانزیشن ہوتا ہے موت۔ مل موت الا القنطرہ، موت ایک پل کے سوا کچھ نہیں ہے، موت صرف ایک پل ہے۔ تو کل بھی اس کے اوپر اتفاق سے عرض ہوا تھا کہ موت صرف چکھنا ہے اور ایک مرحلے میں داخل ہونا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کس مرحلے میں؟ ہم یہاں اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، جب مرنے لگیں گے۔ میں کہتا ہوں، کبھی کوئی نہیں کہتا انشاءاللہ، جب میں مرنے لگوں گا انشاءاللہ، تو آہستہ آہستہ یہاں سے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہوں گی اور برزخ کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، اگر خدا نہ کرے مرنے سے پہلے نہیں کھلی تھیں۔ اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے کھل جائیں، لیکن اگر مرنے سے پہلے نہیں کھلی تھیں تو وہ مرنے کے لمحے میں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ الناس نیام اذا ماتن تبہو، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ تو جیسی آنکھ کھلنا شروع ہوگی تو اس کے لیے یہ سارا منظر تبدیل ہو جائے گا۔ اچانک وہ یہ احساس کرے گا کہ اب وہ ایک اور دنیا کے اندر ہے، اور اس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے کہ اس نے اب تک اس دنیا کے لیے کیا بھیجا تھا، ما قدمت ایدیہم، جو کچھ اس نے بھیجا تھا، آہستہ آہستہ اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں سے مرنے والے کے اوپر یا سکون یا وحشت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے اچھا بھیجا تھا تو یہاں اس کے دل میں خوشی آتی ہے، آگے کے لیے سکون ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ بہت اچھی جگہ کے اوپر جانے والا ہے۔ تو اس دنیا سے نکلنے کا غم اس کو پریشان نہیں کرتا، لیکن خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر کہیں اس کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، جو میں نے آگے بھیجا ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو پھر بہت بڑی مشکل شروع ہو جائے گی۔ بہر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔
جو بچوں کی موومنٹ ہوتی ہے نا، یہ نقصان کرتی ہے۔ میں جو بول رہا تھا وہ میرے دماغ سے بالکل نکل گیا کہ میں کیا بولنے والا تھا، اور میں یہ دیکھنے لگا کہ اگر یہ بچہ دو چار دفعہ ایسے گیا تو میری مجلس کو تو میں خدا حافظ کہہ دوں پھر، کیونکہ میرا دماغ اس طرح ڈسٹرب ہوتا رہے گا۔ انسان بہت اچھا ہو کہ بولتے وقت اپنے نفس کو پازیٹیولی فلو میں چھوڑ دے اور اس کو روحانی طور پہ اچھی جگہ پہ جانے دے، اور اس طرح کی جو ڈسٹربنسز ہوتی ہیں یہ انسان کو یہ الاؤ نہیں کرتی ہیں اور اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ یہیں پہ رہے، تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے۔ جو نصیب ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے پھر وہ نصیب نہیں ہو پاتا، تو انشاءاللہ خدا خیر کرے گا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔
تو یہ دنیا ہے، اور دنیا کے بعد برزخ ہے، اور برزخ کے بعد، برزخ یعنی وہی عالم مثال، اور اگر پرانی ٹرمنالوجیز کو ذرا تیزی سے دہرا دیں تو یہ ناسوت ہے، اس کے بعد ملکوت ہے، اور اس کے بعد پھر جبروت، اور اس کے بعد لاہوت انشاءاللہ۔ آج جو ہے آج ہمارا ارادہ تھا کہ عقل کے بارے میں ہم کچھ آرائز پیش کریں گے۔ کل جو عقل کے بارے میں عرض کیا تھا اس کو بہت تیزی سے سمری کرتے ہوئے اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
کل جو بات عرض ہوئی اور وہ تھوڑی سی اس سے مختلف تھی جو ہم لوگ معمولاً سوچتے ہیں۔ ہمارے نزدیک معمولاً عقل صرف سوچنے اور سمجھنے کا مرحلہ ہے، جبکہ کل یہ عرض ہوا کہ نہیں، روایات کے اندر اور آیات کے اندر جب خدا نے مطالعہ فرماتا ہے عقل کیوں نہیں رکھتے یا تعقل کیوں نہیں کرتے، تو اس میں صرف سوچنا سمجھنا نہیں ہے۔ کل جو مثال عرض ہوئی تھی، وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو اچھائی پہ حکم دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں جبکہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ علم کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، ان کے پاس علم برا علم نہیں ہے، اچھا علم ہے۔ ظاہری طور پہ کام بھی برا نہیں کر رہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، لیکن صرف ایک مشکل ہے، خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ اور اس کو خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ تعقل کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ، ان کے پاس عقل کیوں نہیں ہے۔ تو یوں نظر آتا ہے کہ عقل کا مرحلہ صرف سوچنے سمجھنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص عمل ہے جو اس کے ساتھ ہو۔ اچھا اب یہاں پہ کل یہ بھی عرض ہوا تھا کہ انسان کے پاس جو علم کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ ایک شبہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے یا وہ یقین تک نہیں پہنچ پاتا. اس شبہ کا مقابلہ جو ہوگا وہ عقلی دلیل سے ہوگا کہ آپ ایک فلسفیکل لاجیکل آرگومنٹ کریں اور اپنے اس شبہ کو سالو کر لیں. تو مثال کے طور پر کوئی کہے خدا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے لیے مثال کے طور پر یہ آ گیا کہ بھئی یہ کائنات تو ایک مٹیریل ایولیوشن سے بھی بن سکتی ہے، خدا اس کے ذہن میں ایسے آ گیا تو وہ اس کو سالو کریں کہ آیا واقعا مٹیریل ایولیوشن سے کائنات بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، یا نہیں اس کے لیے ایک خالق کی ضرورت ہے. تو یہ تو اس صورت میں ہے کہ علم کے اندر اگر کوئی ڈاؤٹ آ گیا، لیکن اگر پریکٹس میں کوئی مشکل آ رہی ہے اب یہ آرگومنٹ سے سالو نہیں ہونے والا ہے. اب اس کے اوپر آپ آرگومنٹ کا بار کرتے رہیں گے یہ پریکٹس سالو نہیں ہوگی. یہاں پہ کوئی اور مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ وہ جو رکاوٹ ہے وہ ہے نفسانی خواہشات. بس پریکٹس میں جب مشکل آتی ہے تو وہ علم اور فلسفی اور آرگومنٹ کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی نفسانی خواہشات کی مشکل آتی ہے. اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ صرف دلیل سے نہیں ہو سکتا. بہت ساری دلیلیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں کہ وہ گناہ نہ کریں لیکن پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو نفسانی خواہشات کا مقابلہ کسی اور جگہ پر ہوگا. وہ کہاں پر ہوگا اس کو بھی ذرا سا ٹچ کرتے ہیں، پھر ہم عقل کی طرف مزید آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. حقیقت یوں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جس کے اندر نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اس کے پاس ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ مقابلہ یہ ہے کہ ایک میری عقل کی دلیل ہے جو مجھے انوائٹ کر رہی ہے کچھ کرنے پر، اور ایک میری نفسانی خواہش ہے جو مجھے انوائٹ کر رہی ہے کچھ اور کرنے پر. صحیح ہے؟ تو کیا یہ جو مقابلہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک سینس میں انسپریشن کا مقابلہ ہے؟ کون سی چیز اس کو زیادہ انسپائر کر رہی ہے؟ بس ایک طرف سے ایک عقلی دلیل ہے جو اس کو بندگی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، ایک طرف سے اس کی نفسانی خواہش ہے جو اس کو بغاوت کی طرف لے جانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک مقابلہ ہے کہ کس کی انسپریشن زیادہ ہے. اگر میں انسپریشن کو نیوٹرل سینس میں لے لوں، ویسے تو انسپریشن پازیٹیو ہوتی ہے لیکن اگر اس کو میں نیوٹرل سینس میں لے لوں تو برائی کی جو اس کے اندر خواہش ہے وہ شدید ہے یا اچھائی کی خواہش وہ شدید ہے؟ تو معاملہ یہاں پر کہیں اور ہے. اب ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اچھائی کی خواہش کو طاقت دینا چاہتا ہے وہ کیسے دے گا؟ کیا مزید دلیل سے دے گا؟ میرا خیال میں یہاں دلیل کام نہیں آئے گی اس کے، کیونکہ دلیل اس کے پاس کافی حد تک موجود ہیں پہلے سے. تو صرف دلائل سے مدد دے کر اس کو یہاں پہ کوئی خاص فائدہ شاید نہ ہو پائے. ہاں ایک لیول پہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ دونوں خواہشوں کا جو عقل سے آ رہی ہے اور نفس سے آ رہی ہے ان دونوں خواہشات کے نتائج کے اوپر علم حاصل کرے کہ مثلاً اگر میں نے نفسانی خواہش کے اوپر عمل کر لیا تو یہ ہونے والا ہے، اور میں نے اگر عقل کی خواہش کے اوپر عمل کیا تو یہ ہونے والا ہے. لیکن میں پھر دوبارہ عرض کروں گا زیادہ تر یہ عقلی دلیل اس مرحلے پر بھی کام نہیں آتی، وہ اپنے لیے ایک عذر بنا لیتا ہے. یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ انسان کے اندر بڑی عجیب مشکل ہے کہ اس کے اندر جب دو طرف سے ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف سے عقلی دلیل اور ایک طرف سے نفسانی خواہش، تو یہ فوراً جانتے بوجھتے ہوئے ایک عذر بنا لیتا ہے. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. تو عذر پیش کرنے کی جو اس کی طاقت ہے یہ اسے عقل کے میدان میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی شکست کی طرف لے جاتی ہے. بس صرف عقلی دلیل سے کام نہیں چل پائے گا کیونکہ یہ عذر لے آئے گا، بالکل عمر سعد کی طرح کہ جس کے لیے تقریباً ہر چیز تقریباً واضح تھی لیکن این ٹائم پر وہ ایک عذر لاتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ عذر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اچھا خدا نے انسان کی طبیعت میں دونوں طاقتوں کی موجودگی کو ہمارے لیے واضح کیا ہوا ہے کہ تم یہ نہیں سوچنا کہ تمہارے اندر کوئی ایک طاقت ہوگی اور دوسری نہیں ہوگی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بس دونوں ہوں گی تو کوئی انسان یہ نہیں سوچے سوائے معصومین علیہ السلام کے کہ اس کے اندر مثال کے طور پر کوئی ایک طلب نہیں ہوگی, اچھائی کی یا برائی کی. خدا نے تعالیٰ فرمانے ایسا نہیں ہوگا, دونوں طلب ہوں گی. چاہے کتنا ہی برا ہو, اچھائی کی کوئی نہ کوئی طلب اس کے اندر ہوگی, اور کتنا ہی اچھا ہوا, برائی کی کوئی نہ کوئی طلب اس کے اندر ہوگی. ہاں, یہاں ایک اور پیرامیٹر انوالو ہو رہا ہے, اور وہ میرے خیال میں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ڈیسائسو ہے, وہ فیصلہ کن ہے. اور وہ فیصلہ کن جو مرحلہ ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے بارے میں, کائنات کے بارے میں. اگر اس انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ جائے, خدا ہی پہنچا سکتا ہے, تو پھر معاملہ کافی حد تک کلیئر ہوتا ہے. ایک اور آیہ کریمہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے, فرمایا, اور یہ میرے خیال میں فیصلہ کن جگہ ہے, ان الانسان لیطغى ارآہ استغنا. قطعاً یقیناً انسان, اور تین دفعہ کہنا پڑے گا یقیناً یہاں پر, اگر ہمیں واقعاً عربی سے اس کو اردو میں لانا ہے, تو یقیناً انسان بغاوت کرے گا جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پائے گا. ہاں, یہ جو نشہ ہے کہ میں بے نیاز ہوں, یہ اصل مصیبت ہے. اگر یہ ڈپینڈنسی آ جائے کہ نہیں میں محتاج ہوں, کس کا؟ خدا نے متعال کا. ہاں, یہ جو فیصلہ کن جگہ ہے وہ یہاں پر ہے. وہ یہ کہ ایک انسان اس بات کو جان لے اور یاد رکھے, کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ یاد کیسے رکھے گا جانتے ہوئے بھی. جانتا ہو اور یاد رکھے کہ میں فقیر ہوں, میں خدا کا محتاج ہوں. انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید, وہ اس بات کو یاد رکھ لیں. تو اگر کوئی اس مرحلے کے اندر اپنے آپ کو پہنچا پائے کہ وہ اپنے ذاتی فقر اور اپنی ذاتی ڈپینڈنسی کو ریئلائز کر لے, صرف جانتا نہ ہو بلکہ اس بات کو سمجھ بیٹھے اچھی طرح, تو پھر امکان قوی یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کا جو معکوس بنے گا, اس آیہ کریمہ نے فرمایا ان الانسان لیطغی ارآہ استغنا, انسان یقیناً 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 بغاوت کرے گا اگر اپنے آپ کو بے نیاز پائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً 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 تابے دار رہے گا اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج دیکھے گا. یہ پوائنٹ ہے ٹرننگ. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کیسے آئے گی؟ صحیح, میں چاہ رہا ہوں ہم کہیں رکے نہیں اور ہم ایک ایسی جگہ تک پہنچیں جہاں ہم +2 + 2 = 4 کے اوپر آ جائیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں تک ہمیں آنا ہے. تو عقل کی دلیل ایک جگہ تک ساتھ دے گی, اس کے بعد نفسانی خواہشات آئیں گی, وہ مقابلے پہ آئیں گی. اس صورت میں اگر اس انسان کی, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جہان بینی یعنی یونیورسل ویو, اس پر ہوا کہ میں ہی ہوں, تو پھر تو یقیناً یہ بغاوت کرے گا. اور اس کو انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں ہم لوگ کہتے ہیں ہیومنزم, پتہ نہیں کیوں بدقسمتی سے, کہ میں ہی سب کچھ ہوں. اور مسلسل آپ کے دماغ میں اور ہمارے دماغ میں ڈال رہے ہیں جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو. یہ وہ فنڈامنٹل پرابلم ہے جو ہماری اسٹرکچر کے اندر آئی ہوئی ہے اس وقت, کہ میں سب کچھ ہوں, میں فوکس ہوں, اور باقی سب نے میرے اوپر گھومنا ہے, تو جو میں چاہوں گا میں کروں گا. اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو اس سے بھی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو کرو. اور یہ جو فنڈامنٹل مسٹیک ہے, اس کے بعد یہ تصور کریں کہ ہم عبد خدا بنائیں گے, یہ تو تقریباً ناممکن ہے. وہ آیہ کریمہ فرما رہی ان الانسان لیطغی ارآہ استغنا, وہ فرماتی یہ ممکن نہیں ہے. پھر تو جو بنیاد میں جا کے دیکھنا ہوگا وہ یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے انتم الفقراء الى اللہ, یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ یعنی اب ذرا تصور کیجئے, میں یقیناً ایک وقت نہیں تھا اور یقیناً ایک وقت نہیں ہوں گا, اور بیچ میں میں کہہ رہا ہوں میں بے نیاز ہوں. کتنا پاگل پن ہے بھائی. جب تم یقیناً ایک وقت نہیں تھے اور کہیں سے آئے, اور یقیناً ایک وقت نہیں ہوگے اور کہیں جاؤ گے, ٹھیک ہے, تو تم بے نیاز ہو کیسے سکتے ہو؟ نہ آنے میں تمہارا کوئی رول ہے, نہ جانے میں تمہارا کوئی رول ہے, تو تم بے نیاز کیسے ہو سکتے ہو؟ لیکن یہ حماقت طاری ہوتی ہے ان نشوں کی وجہ سے جن کو روایت نے بیان کیا. تو اب عزیزان محترم میرے خیال میں تقریباً بات واضح ہے. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عقل ہے اب یہ سارا ملاپ عقل بنے گا کہ مثال کے طور پر بس اب عقل کی بنیاد کیا بنے گی؟ عقل کی بنیاد اللہ کے سامنے فقر کا احساس, یہ عقل کی بنیاد بنے گی. بس عقل کون ہے؟ العقل ما عبد به الرحمن. کیوں امام نے وہاں پہ عبدا کا لفظ استعمال کیا تھا؟ اطاعت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا تھا؟ نہیں, جب تک یہ احساس نہیں کرے کہ میں عبد خدا ہوں یہ عقل اس کی اپنے نتیجے پر نہیں پہنچی ہے. اور بدقسمتی میں نے عرض کیا اس وقت جو بہت بڑی مشکل طاری ہوئی ہوئی ہم لوگوں کے اوپر وہ یہ کہ انوائرمنٹ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم بندے نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں اس معنی میں کہ جو چاہیں گے کریں. ظاہر ہے کہ یہ ایک نشہ ہے اور اس نشے نے بڑے بڑے لوگوں کو مروایا, اس سے پہلے قومیں برباد ہوئی ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ کیا ہوگا ہمارا. لیکن ہمیں جو اپنے آپ کو بچانا ہوگا وہ اس احساس فخر کے ذریعے سے بچانا ہوگا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. واجد فرجم. کل میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی تھی, میں بہت تیزی سے اس کو عرض کرتا چلا جاؤں تاکہ ہم اس بات کو احساس کر لیں کہ جو رکاوٹیں بن رہی تھیں وہ کیا تھیں. اور اس میں کل امام کا یہ فرمان عرض کیا تھا نہج البلاغہ غرر الحکم سے کہ امام نے فرمایا کہ ایک عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے کچھ نشوں سے, اور وہ جو نشے تھے وہ سکر المال, سب سے پہلے امام نے فرمایا مال کا نشہ, اور طاقت کا نشہ, علم کا نشہ, تعریف کا نشہ, اور جوانی کا نشہ. جوانی کا نشہ کسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جوانی کا نشہ اس بات کا نشہ ہے کہ میرے پاس وقت ہے. آپ جوانی کا نشہ لذتوں کا نشہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ وہ اس سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہے, لیکن میرا خیال میں شاید جوانی کا نشہ جو اور زیادہ گہرائی میں آئے گا وہ یہ آئے گا کہ انسان یہ کہے کہ میرے پاس وقت ہے, میں ابھی جوان ہوں, میں ابھی مسلم, میرے پاس ٹائم ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ان نشوں کے اوپر کوئی عاقل انسان ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نشوں کے اوپر کنٹرول کرے. کیوں؟ کیونکہ ان نشوں کے ہوتے ہوئے وہ عمل کے اندر وارد نہیں ہوگا, عمل صحیح عمل میں داخل نہیں ہوگا. اب مجھے ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, وہ میں اس سال جہاں بھی خمسہ اور عشرہ پڑھ رہا ہوں یہ روایت ضرور پڑھ رہا ہوں, اور ظاہر کہ جو سن رہے ہوں گے پیچھے وہ یقیناً کہیں گے کہ مولانا تکرار بہت ہو گئی ہے, لیکن یہ کہ یہ روایت بہت عجیب روایت ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کے اوپر عمل کر لوں تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر صلی علی محمد وعلی محمد. عاجل فرجم. اس سے پہلے کہ میں روایت عرض کروں, یہ عقل کا معاملہ آخر تک جاتے جاتے کیا نکلے گا؟ صحیح, آپ بالکل اس طرح سوچ سکتے ہیں, جیسے فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس, میں ایسی بالکل دنیاوی ایک مثال بہت ہی نیچے لیول پہ جا کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فرض کر لیجئے آپ کے پاس ایک والو ہے کوئی جہاں سے پانی گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس والو میں آپ کے پاس ایک ہینڈل ہے. اچھا, یہ جو ہینڈل ہے یہ دو کام کر رہا ہے, یہ ڈائریکشن بھی دیتا ہے پانی کو اور پانی کو کم اور زیادہ بھی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ والو بالکل صحیح کھلا ہوگا تو پانی کو ڈائریکشن بھی صحیح ملے گی اور فلو 100% ہوگا, صحیح. لیکن اگر یہ والو آدھا کھلا ہوا ہے تو دو غلطیاں ہو رہی ہوں گی, ایک تو یہ کہ فلو 50% ہوگا, دوسرا ڈائریکشن بھی غلط ہوگی, صحیح ہے. عقل کوئی ایسا مرحلہ ہے انسان کے نفس میں کہ اگر وہ بیلنس میں آیا تو خدا کی طرف سے رحمتوں کا فلو 100% ہے, اور اس کی طرف سے فیصلوں کی ڈائریکشن 100% ہے. اور جتنا یہ عقل کا مرحلہ ڈسٹارٹڈ ہوا, نہ اوپر سے فلو آ رہا ہے نہ نیچے سے فیصلے صحیح ہو رہے ہیں, یہ کوئی ایک مشکل ہے. اچھا اب سوال یہ کہ عقل کو کیا چیزیں ڈسٹورشن میں ڈالتی ہیں؟ یہی نشے، کہ یہ جو نشے ہوتے ہیں، جو نشہ بھی جتنا طاقتور ہوا اتنا ہی وال کو اس نے بند کیا ہوا ہے. تو اگر کسی کے اندر مال کا نشہ بہت زیادہ ہے تو مثلا اس نے وال کو بالکل ہی بند کر دیا ہے، نہ کوئی فیصلہ صحیح ہو پا رہا ہے اور نہ اوپر سے کوئی رحمت نازل ہو رہی ہے. اب اگر اس کو بالکل اپوزٹ، اگر کوئی بالکل عقل صحیح ہے تو اس نے سارے نشے ختم کر دیے اور ساری جو ڈسٹورشنز ہیں جن کو ابھی ہم روایت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے ان سب کو اوور کم کر لیا ہے، تو اس کے فیصلے بالکل صحیح چل رہے ہیں اور اوپر سے جو رحمتوں کا اور علم کا نزول ہے، ہدایت کا نزول ہے، وہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو ایک پوائنٹ تو ہمیں ان نشوں کا مل گیا. اب ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ روایت ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج. شیخ کلینی نے اس روایت کو بیان کیا ہے جلد اول میں، اور وہی آپ کو بتائیے جلد اول پہلا باب کتاب عقل ہے، اور میرے خیال میں یہ اسی کے نزدیک ہے. امام نے فرمایا کہ اے ہشام، اگر کوئی شخص تین چیزوں پہ مسلط کر دے اس کی عقل تباہ ہو جائے گی. صحیح. اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا میں یہ کروں کہ ہر امام نے جو ٹرمنالوجی استعمال کی ہے اس کے بارے میں یہ سوچوں کہ امام نے جو یہ ٹرمنالوجی استعمال کی کسی اور امام نے کوئی اور میننگ میں استعمال کی ہوگی اور ان امام نے کوئی اور میننگ میں استعمال کی ہوگی؟ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ میرا نہیں خیال، میں نہیں کروں گا یہ. تو مجھے پتہ ہے کہ ان کی زبان ایک ہی زبان ہے، یہ 250 سال ہیں لیکن یہ 250 سال ایک ہی زبان ہے. ٹھیک ہے، بس اگر کسی اور امام نے یہ کہا ہے کہ انسان کی عقل اس وقت سالم ہوتی ہے جب اس میں 10 خاصیتیں ہوں، جو میں بھی عرض کروں گا آج، یہ عقل تو یہ وہی عقل ہے جس کا تذکرہ پہلے والی باتوں میں ہو چکا ہے. یہ وہی عقل ہے جس کا تذکرہ خدا نے مثال افلا تعقلون میں ارشاد فرما چکا ہے. بس یہ کوئی تین مرحلے نہیں ہوں گے، وہی عقل ہے یہ. بس اگر خدا نے مطالعہ فرماتا ہے کہ یہ دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے ہیں، کتاب بھی پڑھتے ہیں، عقل کیوں نہیں کرتے، ان کے اندر تعقل کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم اسی عقل کی بربادی کو اس روایت میں دیکھ سکیں گے کہ کیوں یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، اور اسی بربادی کو ان نشوں میں دیکھیں گے کہ ان نشوں کی وجہ سے یہ لوگ غلط حرکتیں کر رہے ہیں. بس ایک دفعہ امام نے فرمایا کہ ان کے اندر کچھ نشے آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عقل جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتی، اور امام نے یہاں پہ اور اسباب بیان کیے. امام نے فرمایا کہ اے ہشام، اگر کوئی شخص تین چیزوں کو تین پہ مسلط کر دے تو اس کی عقل برباد ہو جائے گی. اس کا مطلب واضح ہے، اگر کوئی ان تین مشکلوں سے اپنے آپ کو نکال لے تو اس کی عقل اپنا کام کر لے گی. پھر پہلی چیز فرمایا، من اظلم نور تفکرہ بطول عملہ، وہ شخص جو اپنے فکر کی نورانیت کو بجھا دیتا ہے اپنی آرزوؤں کی لمبی لمبی آرزوؤں کے ذریعے سے. یہ طول عمل کیا چیز ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف روایتوں میں طول عمل آتا رہتا ہے، یعنی آرزوئیں بہت لمبی لمبی خواہش. ایک ہوتا ہے بالکل آن اسپاٹ ایک خواہش آپ کے اندر میرے اندر آتی کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں، آن اسپاٹ کا ایشو نہیں ہے، گویا لانگ ٹرم میں بڑی بڑی خواہشات ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خواہشات بہت معنوی نہیں ہیں، یہ خواہشات جو ہیں وہ مادی خواہشات ہیں. تو مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ میں آج ایک گھر میں رہ رہا ہوں جو میرے لیے بہت کافی ہے، مجھے کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، لیکن بس میرے ذہن میں ہے کہ میں کاش میں اس محلے میں پہنچ جاتا. اچھا، اس محلے میں پہنچنے سے میری بندگی بڑھنے والی ہے؟ نہیں، ذرا میرا سوشل اسٹیٹس بڑھے گا. تو اب ان آرزوؤں کے ڈھیر لگنے سے ہوگا کیا؟ نمبر ایک، انسان کے اندر قناعت کے بالکل خلاف ایک صفت کو ہی سوچ لیجئے، بے چینی، اضطراب. ایک دو ہوتا ہے آدمی قانع ہوتا ہے، جو ہے میرے پاس میں خوش ہوں الحمدللہ. ایک دفعہ ہوتا ہے جتنا کچھ بھی ہوتا ہے وہ قانع نہیں ہوتا، اس کو مزید چاہیے. صحیح، اس میں ایک اضطراب آتا ہے، اور وہ جو میں نے شاید روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، العبد حر ما قنع غلام بھی آزاد ہوگا اگر قناعت دکھائے، اور آزاد غلام ہوگا اگر لالچی رہے. غلام بھی آزاد ہوگا اگر قناعت دکھائے، اور آزاد بھی غلام ہوگا اگر لالچی ہو. تو اس طرح سے آزاد غلاموں کا معاشرہ بن جاتا ہے. جو دیکھنے میں آزاد ہوتے ہیں در حقیقت بدترین غلامی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی اپنی آرزوؤں کی غلامی ہوتی ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ جو شخص بہت لمبی لمبی آرزوئیں رکھتا ہے دنیا کے بارے میں، وہ در حقیقت اپنی فکر کی نورانیت کو بجھا دیتا ہے، اس کی فکر میں نورانیت نہیں رہتی. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے پیچھے جائیں تو پھر بہت دیر لگتی ہے. مثلا یہ فکر سمجھ میں آتی ہے، اس کی نورانیت کیا ہونی چاہیے؟ آئے فکر 2+2=4 ہے، یا اس میں بھی پیچھے خدا کی طرف سے کوئی چیز فیض کی صورت میں نازل ہوتی ہے؟ تو یوں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ 2+2=4 نہیں ہے. العلم نور یغذفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اس کی فکر میں وہ نورانیت ختم ہو جائے گی جو خدا کی طرف سے آنی تھی اس کے پاس. کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس کی آرزویں بہت زیادہ ہیں، اور وہ آرزوؤں کے پیچھے مرے جا رہا ہے. اس کے پیچھے فیصلے بھی غلط کرے گا، اور ظاہر عقل ختم ہو جائے گی اس سے، پھر ظاہر فیصلے غلط کرے گا. تو اگر یہ ان آرزوؤں میں نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ قناعت کرتا. اب یہاں پہ چھوٹا سا ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کے لیے، قناعت دکھائے اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی پلاننگ نہ کرے آگے بڑھنے کے لیے. نہیں، پلاننگ کر لیں، لیکن اپنے آپ کو ان اچیومنٹس کا محتاج نہ سمجھیں، اس کے بغیر بھی خوش رہے. کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، پلاننگ کرے، اگر مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا. یہ کیوں احساس کرے کہ اگر نہیں ملا تو میں ناکام ہو گیا؟ آپ کی اور میری جو اصل کامیابی ہے، قد افلح من زکاہا، نہ کوئی اور چیز. اور یہ فرعون تھا جو کہہ رہا تھا قد افلح من استعلا. تو اگر ہم بھی اپنے ذہن میں یہ سوچنے لگیں کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو کامیابی ہوگی، تو ہم یا فرعونیت پہ یا قارونیت پہ، اور عین ممکن ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مثلا سامریت پہ چلے جائیں، کہ دوسروں کو بھی اس فریب میں مبتلا کر دیں کہ یہ کامیابی ہے. اور بدقسمتی سے آپ لوگ بعض اوقات یہ کر ڈالتے ہیں، اپنے ظاہری طور پر پاسپورٹ کی وجہ سے دوسروں کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ کامیابی ہے. تو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا آپ کو بھی، ہمیں بھی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. من ازلم نور تفکرہ بطول عملہ، عمل حمزہ سے، عمل عین ایکشن نہیں ہے بلکہ حمزہ عمل، یعنی آرزوں والا، کہ جو اپنے نور فکر کی نورانیت کو بجھا دیتا ہے. مجھے اس سے بہتر لفظ سمجھ نہیں، اردو میں کیا کہوں؟ نورانیت کو مٹا دے، بجھا دے نہیں کہنا شاید چاہیے. بہرحال ازلمہ ظلمت کا مطلب ہوتا ہے تاریکی، وہ اپنی فکر کی نورانیت کو تاریکی میں تبدیل کر دیتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کی آرزویں بہت زیادہ ہوتی ہیں. وَمَحَا طَرَائِفَ حِکْمَتِهِ بِفَضُولِ كَلَامِهِ، اور یہ حکمت کی ظرافتوں کو مٹا دیتا ہے. محا مٹانے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم ربر سے پینسل کا لکھا ہو مٹا سکتے ہیں، تو وہ مٹا دیتا ہے حکمت کی ظرافتوں طرائف کو، یعنی اس کے ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی اگر رف ترجمہ کروں لذت کو، کہ اس کو حکمت کے پیچھے ایک مزہ آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آتا اس کو. کیوں؟ بے فضول کلام ہی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، ایسی چیزیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. اور انفارچونیٹلی یہ بہت ہے. پہلے لوگ باتیں کرنے کے لیے محتاج ہوتے تھے کہ دو آدمی ساتھ بیٹھیں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بیڈ میں، وہ اپنے بیڈ میں، اور فضول باتیں چل رہی ہیں. او مائی گاڈ، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے ایک گیدرنگ کرنی پڑتی تھی کہ چار دوست بیٹھیں، نہیں، اب آپ 200 ساتھ مل کے بیٹھیں اپنے اپنے کمروں میں اور فضول باتیں کرتے رہیں. اس کے بعد یہ کہے کہ مجھے کوئی کتاب پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ امام فرمانے آنا بھی نہیں چاہیے تھا، چونکہ فضول بات نے اتنا وقت لگا دیا ہے کہ حکمت کی جو لذت تھی اور اس کی ایک خواہش تھی وہ اس کے اندر سے مٹ چکی ہے، اب اس کو فضول چیزوں میں ہی مزہ آنا ہے، تو اس کا خیال کرے، اس کو امام فرمانا خیال کرو تمہاری عقل، اور اس امام اس کو عقل تعبیر کر رہے ہیں، بس فکر کی نورانیت امام کے نزدیک عقل ہے اور وہ آرزوؤں کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے، اور حکمت کو طلب کرنے کی خواہش یا لذت وہ امام کے نزدیک عقل ہے جو مٹ رہی ہے فضول کلام کی وجہ سے. و اطفاء نورا عبرت ہی بے شہوات نفس ہی، اطفاء اطفاء جیسے فائر بریگریڈ ہوتی ہے اس کو اطفاء الحریق کہتے ہیں، یعنی آگ کو بجھا دینا. تو امام فرما رہے ہیں اس نے عبرت کی نورانیت کو بجھا دیا ہے نفسانی خواہشات کے ذریعے سے، جو دل میں آتا ہے کھاتا ہے، جتنا دل میں آتا ہے سوتا ہے، جو دل میں آتا ہے پہنتا ہے، ان نفسانی خواہشات پہ عمل کر کر کے اس نے کام کیا ہے. اب اس کو لاش بھی عبرت نہیں دیتی ہے، اب اس کو قبرستان بھی عبرت نہیں دے رہا، جبکہ دوسروں کو عبرت مل رہی تھی اس سے. کیوں عبرت کا اس کی عبرت کی نورانیت کیوں بجھی ہے؟ امام فرمانا اس نے کہیں اور سے نہیں بجھی، اس نے بجھائی ہے. جیسے کوئی آگ کے اوپر آپ اسپرے کرتے ہیں تاکہ آگ بجھ جاتی ہے، اطفاء اس نے اپنی عبرت کی نورانیت کو بجھا دیا ہے خواہشات نفسانیہ کے ذریعے سے، شہوات نفسانیہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، بس امام کے نزدیک یہ عقل ہے. بس امام کے نزدیک اگر فکر نورانی ہو، حکمت کی طرائف کو احساس کرتا ہو اور عبرت کا اس کا سسٹم فنکشنل ہو، یہ عقل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نشے تھے جس کی وجہ سے عقل اپنا صحیح کام نہیں کر رہی تھی، اور یہ تین پوائنٹ ہمیں ان نشوں کے ساتھ ساتھ نظر آ گئے کہ اگر کوئی شخص اپنی آرزوؤں کو لمبا کر رہا ہے، بہت لمبی لمبی آرزوؤں ہیں اس کی، چاہے وہ مال کی ہوں چاہے وہ طاقت کی ہوں، اور وہ نشوں میں سے کوئی بھی نشہ یہاں پہ آ سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، فضول کلام. فضول کلام کس سلسلے میں ہے؟ انہی نشوں میں سے کوئی ایک نشہ ہے. اور تیسری بات کہ یہ عبرت حاصل نہیں کر رہا ہے، کہ عبرت حاصل کرتا تو کیا کرتا، اس کو مال کی حیثیت نظر آ جاتی، دنیا کی حیثیت نظر آ جاتی، یہ عبرت حاصل کیوں نہیں کر پا رہا اور ان نشوں میں مبتلا رہے گا، وہ نشے ختم نہیں ہوں گے عبرت کے مقامات سے گزرنے کے باوجود. کیوں؟ چونکہ اس نے اپنی عبرت کی نورانیت کو اپنی شہوات نفسانیہ کی وجہ سے بجھا دیا ہے. اس بندے کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اولو الابصار ہے، صاحب بصیرت ہے، یہ اولو الالباب ہے، صاحب عقل ہے؟ نہیں ہے، نہ یہ اولو الالباب میں سے نہ یہ اولو الابصار میں سے ہے. یہ وہ آدمی ہے جو اپنی عقل کھو بیٹھا ہے. یہ امام نے فرمایا، امام نے جو لفظ استعمال فرمایا بہت عجیب ہے، حدم عقل ہی. حدم عقل ہی کیا مطلب؟ حدم کہتے ہیں ڈیمولش کرنے کو. ایک بلڈنگ آپ نے دیکھی ہوگی بہت سارے ویڈیوز میں، ڈیمولش ہوتی ہے ایک بلڈنگ، تو اچھی بھلے 30-35 منزلہ 40 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے، آپ اس کو ڈیمولش کریں، پہلے اس میں 500 لوگ رہ سکتے تھے، اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ کچھ بچ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. امام فرمانے جو یہ تین کام کرے گا اس کی عقل ہدم ہو جائے گی، ڈیمولش ہو جائے گی. اللہ انشاءاللہ ہمیں امام کے اس فرمان پہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب مجھے فوراً یہ دیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ میں ان غلطیوں میں سے کون سی غلطیوں کا مرتکب ہو رہا ہوں گا، اور مجھے اس کو فوراً ٹیپ کرنا چاہیے. تو ممکن ہے کہ میں فضول کلام میں کہیں وقت لگا رہا ہوں گا، مجھے اس کو روکنا چاہیے فوراً. اور ممکن ہے کہ میں لمبی لمبی آرزوؤں کے اوپر محنت کر رہا ہوں گا، ایسی آرزوؤں جن کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کے پیچھے کوئی الہی مقصد نہیں ہے. ایک دفعہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر میں ایک کمپنی بناؤں گا، اس میں پہلے 50 لوگ ملازم ہوں گے، پھر اس میں 100 لوگ ملازم ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ مثلا پہلے میں 50 لوگوں کو زندگی میں آسانیاں دے رہا ہوں گا، پھر میں 100 لوگوں کو زندگی میں آسانیاں دے رہا ہوں گا. میرے پاس ریسورسز ہوں گے جن سے میں خدا کے دین کی یہ خدمت کر رہا ہوں گا، پھر میں یہ خدمت کر رہا ہوں گا. صحیح، جہاں کہیں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ایمبیشنز دنیا ہیں یا آخرت ہیں، فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے اوپر کتنا لگاؤں گا اور دین خدا پہ کتنا لگاؤں گا، تو کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا کہ میرے ایمبیشنز ہیں کیا. تو مثال کے طور پر اگر میں نے یہ سوچا ہے کہ جیسے ہی پیسہ آئے گا وہ گاڑی میں نے آج تک نہیں لی تھی، معلوم ہے اب تم چاہے نماز پڑھ کے کماؤ تم کرو گے بالآخر دنیا کے لیے، چاہے قرآن پڑھ کے کماؤ، اور بزنس کا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا سے آخرت بنا لیں؟ ہمیں یہی حکم دیا گیا تھا. مولا کے سامنے کسی نے دنیا کی مذمت کی، امام نے فرمایا دنیا کی مذمت کیوں کر رہا؟ وہ مثلا اس نے کہا کہ مثلا یہ لوگ یہاں پہ برباد ہو گئے، امام نے فرمایا کیا تمہیں نظر نہیں آتا یہ دنیا متجر الاولیاء ہے، یہ دنیا اولیاء الہی کے لیے بازار ہے، یہ دنیا اولیاء الہی کے لیے بازار ہے. کون سا بازار ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا فرمائے میں خریدار ہوں، بیچنے والا کون ہے؟ صاحبان ایمان ہے. تو یہ بازار کہاں لگا ہوا ہے؟ اس دنیا میں. یہ دنیا بازار ہے، یہاں پہ مومنین بیچنے کے لیے کھڑے ہیں، اور کون خریدنے کے لیے کھڑا ہے؟ خود خدا. وہ خود خدا خریدنے کے لیے کھڑا ہے. تو دنیا بری جگہ نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے جو اس تجارت کے اندر چلا جائے. ہاں البتہ ایک اور تجارت بھی ہے کہ خدا نے مطابق تجارت کو قبول نہیں فرما رہا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وفرمایا تم اس تجارت میں جاؤ. اور وہ جو تجارت جس کو خدا نے مطابق پسند نہیں کرتا وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ جمعہ کے آخر میں آئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قائمہ. یہ جب تجارت دیکھتے ہیں اور لہو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں، ہاں یہ تجارت نہیں چاہیے. بس ہر وہ تجارت، آخری جملہ اس سے، ہر وہ تجارت اور میری اسکل سیٹ جو مجھے خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے. اب چاہے وہ آپ نے کتنی محنت سے حاصل کی ہو اور وہ دنیا میں آپ کو نوبل پرائز دلوا دے، اگر مجھے خدا سے دور کر رہی ہے اس کا مطلب ہے دنیا میں پھنس گیا ہوں. یہ وہی تجارت تھی جس کو خدا پسند نہیں کر رہا تھا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اب یہ کسی نبی کے کام نہیں آ رہا ہے، اس نے پتہ نہیں کون سی تجارت میں شرکت کر لی ہے، پتہ نہیں کون سی ڈگری پکڑ لی ہے، یہ کسی دین کے کام نہیں آ رہا ہے، بتائیں کسی دنیا، اب اپنی دنیا میں کہیں اور غار خیر. خدا نے مطالعہ فرما نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، اور عذاب بہت نزدیک ہے. پھر مثلاً پروردگار حفاظت فرمائے. میں آپ کو ایک روایت کی اور زحمت دوں گا تاکہ میں عقل کے اس مرحلے کو تھوڑا سا گزارتے ہوئے کل اللہ چاہے تو پھر کسی اور طرف اس فکر کو ہم لے کے چلیں کہ عقل کے صحیح ہونے کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل کر لینا چاہیے، اور ممکن ہے کہ ہم وہ جو نشے بیان فرمائے تھے ان کے اوپر تھوڑا سا اور غور کریں کہ اس کو اگر ہم اپنی دنیا میں پازیٹیولی استعمال کرنا چاہیں، چونکہ ہم اس کی ضرورت بھی ہے، مال کی ضرورت کسے نہیں ہے، تو وہ اس کو ہمیں کیا کرنا ہوگا. بہرحال یہ ایک روایت میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ اس سے پہلے ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ بعض اوقات روایات کے اندر کوئی چیز بیان ہوتی ہے اور ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بات جو بیان ہوئی ہے یہ کاز ہے یا ایفیکٹ ہے. بعض اوقات بالکل کلیئر پتہ ہوتا ہے کہ یہ کاز ہے اور یہ ایفیکٹ ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کاز ہے یا ایفیکٹ ہے. تو مثال کے طور پر یہ جو روایت ابھی ہم نے مولا ساتھ میں امام سے پڑھی، اس میں تو کاز اور ایفیکٹ بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی اپنی آرزوؤں کو بہت زیادہ بڑھائے گا تو اس کی فکر کی نورانیت ختم ہو جائے گی. تو آرزوؤں کا بڑھانا کاز ہے اور اس کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ آئے گا، اور وہ یہ کہ اس کی فکر کی نورانیت ختم ہو جائے گی. یا اگر کوئی نفسانی خواہشات کے اوپر بہت زیادہ جائے گا تو اس کی عبرت کی جو نورانیت تھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ عبرت نہیں لے گا. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد والا صلی علی محمد علی محمد وعجل فرج. اچھا، میں تھوڑا سا ان دونوں روایتوں کو نزدیک لا کے میں کہوں گا کہ ایک اور مزہ لے سکتے ہیں یہاں پہ، مزہ پازیٹیو سینس میں، وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی نفسانی شہوات کے اوپر زیادہ کام کر رہا ہوگا تو اس کی عبرت کی نورانیت بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو نفسانی شہوات ہوتی ہیں یہ کس قسم کی ہو سکتی ہیں؟ کئی قسم کی ہو سکتی ہیں. مثلا فرض کر لیں میں لذت کی خاطر کوئی میوزک سن رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالی، یہ خود ایک لذت، یہ مثلا نفسانی خواہش ہو سکتی ہے، یا مثال کے طور پر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پریسائسلی ایک لذت کے اوپر امام نے، مولا امام اول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے تمہاری عبرت ختم ہوگی، اور وہ کون سی ہے؟ وہ آنکھوں کی لذت ہے. فرمایا کہ جب آنکھیں نفسانی لذتوں کی عادی ہوتی ہیں تو عبرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بس مولا صاحب میں سرکار کی حدیث میں نفسانی شہوات استعمال ہوا تھا جنرل ٹرم کے اندر، اور مولا امیر المومنین کی روایت میں نفسانی خواہشات میں سے پریسائسلی کہا کہ خاص کر آنکھوں کی لذت. اگر آنکھوں کو لذت میں بہت زیادہ استعمال کرے گا تو اس سے، اب آپ سوچیں کیوں یہ شیطان چاہتا ہے کہ معاشرے میں فحشا ہو، وہ آنکھ کو چین نہیں لینے دینا چاہ رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے انسان کی آنکھ کسی لذت میں رہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ آنکھ لذت میں رہے گی یہ کبھی بھی عبرت حاصل نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ جس طرح اللہ کا پورا ایک نظام ہے، شیطان بھی کم نظام والا نہیں ہے، شیطان کا بھی پورا ایک نظام ہے. اور کبھی خدا نے توفیق نصیب کی تھی تو ہم نے دونوں نظاموں کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ٹریس کیا تھا کتنے ہزار سال پیچھے تک، کہ یہ دونوں نظام اپنے اپنے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ لے کے چل رہے ہیں، الہی بھی اور شیطانی بھی. تو ابھی خیر اس کے کوئی موقع نہیں. تو اب جس طرح خدا کا ایک نظام ہے جو فرما رہا ہے کہ اگر آنکھوں کو شہوات میں مبتلا کرو گے تو تمہاری عبرت ختم ہو جائے گی، اس کا بھی ایک نظام ہے. تو وہ خدا نے متعال فرماتا ہے یہ تمہیں ہمیشہ حکم دے گا فحشا کا. کیوں فحشا کا حکم دے گا؟ کیونکہ جتنا زیادہ فحشا میں غرق رہو گے، خاص کر آنکھوں کی فحشا، جسمانی اور فلاں فلاں، تو یقیناً عبرتوں سے محروم رہو گے، نہ اول الابصار ہوگے نہ اول الالباب ہوگے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ خدا متعال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا تو خدا متعال نے فرمایا فأکل فبدت لہما سوآتہما، جیسے انہوں نے اس درخت سے کھایا ان کی شرمگاہیں آشکار ہو گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فحشا بھی کسی ایک نافرمانی کے نتیجے میں حاصل ہوگی. ہاں، ایک نافرمانی ہوگی جس کے نتیجے میں فحشا حاصل ہوں گی، ان فحشا کے نتیجے میں آنکھوں کی عبرت ختم ہو جائے گی، اور یہ سمجھنے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہا ہوگا کہ اب اس کو عبرتیں ٹچ نہیں کر پائیں گی. اس خاطر شیطان کے نظام میں فحشا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اپنے نظام کے اندر فحشا کو ضرور پھیلانا چاہ رہا ہے. خدا نے بتانے سے قرآن کریم میں اشارہ بھی فرمایا. البتہ فحشا کئی میننگز میں ہو سکتا ہے، ایک مطلب جسمانی فحشا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد محمد وعجل فرج. اصل میں یہ روایت جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس روایت کہ جو بیان کرنے والے امام ہیں، میں ابھی آج میں نے اس کو کاپی کیا تھا تو میں وہ حصہ کاپی نہیں کر پایا ہوں، تو میں آپ کو یہ نہیں بتا پاؤں گا کہ کن امام سے ہے. حقیقت یہ ہے کہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. پہلے میں اس کو روایت کو چند سال پہلے تک کئی دفعہ پڑھتا تھا، اس وقت مجھے یاد بھی تھا، لیکن اس وقت مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا. لیکن روایت تحف العقول میں ہے، تحف العقول کے صفحہ نمبر 443 میرے پاس لکھا ہے، 443. تحف العقول ایک ہی جلد ہے، اور تحفۃ الاقوال میں 14 معصومین کے اقوال ہیں، اور اگر یہ 443 ہے اس کا مطلب ہے موسٹ پروبیبلی آخر کی آئمہ کرام سے ہے یہ، بس ابتدائی آئمہ سے نہیں ہوگا، کہیں مثال کے طور پر ساتویں آٹھویں امام اور ان آئمہ کی طرف ہوگا یہ جو قول ہوگا. تو کل میں انشاءاللہ دیکھ کے بھی آ جاؤں گا اور آپ کی خدمت میں شاید عرض کر دوں گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اچھا یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، وہ بعض لوگ مجھے بار بار عینک چینج کرتا دیکھتے ہیں تو مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ مولانا آپ وہ دو اس کا لے سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ نہیں چل پائے گا. اس کی وجہ ہے کہ اس میں جو ریڈنگ والا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور آپ چونکہ نیچے بیٹھے ہیں اور میں یوں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ میں پھر ریڈنگ سے آپ کو دیکھنے میں مجبور ہوں گا اور مجھے آپ بالکل نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ڈبل والا ہے وہ میرے لیے کارآمد نہیں ہے. وہ میں آپٹیشنس کچھ بیچارے مجھے دیکھتے ہیں تو فوراً مجھے مشورہ دیتے ہیں، میں ہر ایک کو سمجھاتا ہوں. تو میں نے کہا آج میں مجلس میں بول دوں تاکہ آئندہ بھی وہ بار بار نہ سمجھانا پڑے کہ وہ میں اس کو بنوا چکا ہوں، وہ میرے کام کا نہیں ہے. کیونکہ میں جب یوں دیکھوں گا تو میں وہاں تو نہیں دیکھنا، مجھے یہاں دیکھنا ہے، تو ایکچولی نیچے سے دیکھنا ہے مجھے، یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بائی فوکل کہتے ہیں، وہ میرے لیے کام میں نہیں آئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمائے لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. مسلمان کے اندر، مسلمان کی عقل کامل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر 10 صفتیں نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں میں بات وہ عرض کر رہا تھا بیچ میں، وہ رہ گئی، وہ یہ کہ ہمیں کاز اور افیکٹ میں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کاز ہے یا افیکٹ ہے. تو جو ساتویں امام کی روایت تھی اس میں کاز اور افیکٹ بالکل کلیئر ہے. مولانا امیر المومنین کی روایت میں کوئی آنکھوں کی شہوتوں پہ عمل کرے گا زیادہ تو اس کو بصیرت ختم ہو جائے گی، کاز اور افیکٹ بالکل کلیئر ہے. یہ جو اب روایت ہم پڑھنے والے ہیں اس میں کاز اور افیکٹ میں ہم تھوڑا سا مشکل میں پڑھیں گے، یعنی آیا عقل کے کامل ہونے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے تو عقل کامل ہو جاتی ہے، صحیح ہے؟ یہ کاز اور افیکٹ کا مسئلہ آئے گا. میں ایک سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں. آپ کو ناخن جمعے کے دن کاٹنے کے لیے کہا گیا ہے، مستحب ہے کہ انسان جمعے کے دن ناخن کاٹے، لیکن باہر اور روایتیں بھی ہیں لیکن جو سب سے مشہور ہے وہ جمعے کے دن کے لیے. اچھا اگر کوئی ناخن دانت سے کاٹے، صحیح ہے؟ اور میں بچپنے میں اس بیماری میں مبتلا تھا، کافی بڑے ہونے تک بھی تھا. تو اگر کوئی دانت سے کاٹے تو یہ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ دانت سے ناخن کاٹنا غم اور حسرت لے کر آئے گا، غم اور حسرت لے کے آئے گا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ انسان غم اور حسرت میں ہوتا ہے تب دانت سے ناخن کاٹتا ہے، یا دانت سے ناخن کاٹنا حسرت لے کر آئے گا؟ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جب انسان اندر سے پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو منہ میں لے کے جاتا ہے اور ناخن کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو ایکچولی یہ افیکٹ ہے نہ کہ کاز، لیکن روایت میں اس کو کاز بھی کہا ہے، کاز کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے، اور جب وہ اس طرف جاتا ہے تو یہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے؟ تو ممکن ہے کہ روایت نے جو اس کو کاز کہا ہو وہ ایک لیول کے بعد ایک اور ایڈیشنل کاز یہ بن رہی ہو کہ انسان پھر پریشانی میں اور جائے گا. تو امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں پریشانی بھی طاری ہو رہی ہے تو اس وجہ سے تم ناخن مت کاٹو کہ تمہاری پریشانی تم سے یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے، اور جیسے تم نے یہ بیریئر لگایا کہ میں نہیں کاٹ رہا، شاید تمہاری پریشانی بھی ختم ہوگی، شاید تم اپنی پریشانی سے لڑ پاؤ گے. تو ایکچولی کیا ہے، پریشانی مجھے میرے نفس کے اوپر کنٹرول میں ناکام کر رہی ہے، اور اس کی ناکامی کی علامت یہ ہے کہ میں اپنے ناخن دانت سے کاٹوں گا. لیکن اگر میں یہ بیریئر کریٹ کر لوں کہ نہیں میں نہیں کاٹوں گا، تو فائدہ کیا ہونے والا ہے، شاید وہ جو پریشانی میرے اوپر اوور کم کرنے والی تھی اب وہ اتنی آسانی سے مجھے اوپر اوور کم نہیں کر پائے گی. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ روایت میں کاز اور افیکٹ کا معاملہ بعض اوقات اس طرح سے تھوڑا سا ہم جیسوں کے لیے بلر ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کاز اور افیکٹ اگر پہلے لیول میں نہیں ہوا تو دوسرے لیول میں جا کے ضرور ہو جائے گا. تو ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں. امام نے فرمایا کہ مسلمان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر 10 خصلتیں نہ ہوں، صحیح ہے؟ موقع سے فائدہ اٹھائے کہہ رہا ہوں، جیسی کوئی روایت آئے جس میں 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اس ٹائپ کے عدد استعمال ہو رہے ہوں، موسٹ پروبیبلی یہ روایت آپ کو خصال شیخ صدوق میں مل جائے گی. خصال نے نمبر کے اوپر ترتیب دی ہوئی روایت کی. تو آپ نے جیسے لکھا سنا کہ 10 تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ روایت دحف العقول میں تو ہے، لیکن اگر آپ کے پاس خصال ہو گھر میں تو خصال شیخ صدوق یا نیٹ کے اوپر تو اویلیبل ہے، تو خصال شیخ صدوق میں 10 کے چیپٹر میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. بعض وقت ہوتا ہے نا انسان روایت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں یاد ہوتا، تو اگر آپ کی 3, 4, 5, 6 اس طرح کی کوئی روایت میں آ رہا ہے، 6 خاصیتیں 8 خاصیتیں 9 خاصیتیں، تو فوراً آپ شیخ صدوق کی خصال کتاب ہے اس میں جا کر اس چیپٹر میں پہنچیں، نمبر والے چیپٹر میں، پروبیبلی آپ کو وہاں مل جائے گی، اور یہ وہاں پہ موجود ہے، میں دیکھ چکا ہوں، تحفہ العقول میں تو ہے ہی. فرمایا کہ 10 خصلتیں انسان کے عقل کو کامل کرتی ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں ایک دو عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ باقی کل. فرمایا الخیر یستکثر، نہیں معاف کیجیے گا، الخیر منہ معمول پہلی خاصیت، والشر منہ مامون. عقل کامل ہوگی، عقل کامل ہوگی تو پہلی اور دوسری خاصیت کیا ہے، اس کی شہرت اس بات پہ ہوگی کہ اس سے بھلائی ملنی ہے، اور شہرت اس بات پہ ہوگی کہ اس سے برائی نہیں ملنی ہے. صحیح ہے؟ اب کہیں کیا ہے، صحیح ہے، یہ اس طرح سے ہے. فرض کریں میں وہ انسان ہوں کہ جس سے ملنے پر آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہوشیار رہنا، یہ کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں یہ آدمی جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ہوشیار رہنا، یہ کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر عقل نہیں ہے، ورنہ اس کی یہ شہرت نہیں بننی چاہیے تھی. صحیح، ایک یہ ہو گیا. دوسرا، مثلا ایک آدمی ہے، اس تک ہم پہنچتے ہیں، میں آپ مجھ تک پہنچے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا کچھ نہیں پتا، اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اس کا مطلب ہے میری عقل کامل نہیں ہے. اگر میری عقل کامل ہوگی تو امام فرما رہے ہیں دو نشانیاں ملیں گی. نمبر ایک، ملنے والا توقع کرے گا کہ ہمیشہ اس سے اچھائی ملے گی. یہ بہت مشکل کام ہے، ایک دو دفعہ اچھائی کرنے سے کوئی ہمیشہ کے لیے توقع نہیں کرے گا کہ اس سے اچھائی ملے گی. اس کا مطلب ہے اس کی عقل کامل ہے، اس کے فیصلے صحیح ہیں، اور یہ غلط فیصلے اتنے کم کرتا ہے کہ ملنے والا اس سے توقع کر رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا. تو جیسے سامنے کوئی ملتا ہے وہ کہتا ہے، امام نے فرمایا الخیر منہ معمول، حمزے کے ساتھ معمول، یعنی اس کے بارے میں بھلائی کی امید رکھی جا رہی ہے. وشر منہ معمون، اور برائی کے بارے میں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نہیں، برائی کا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے برائی نہیں ملنی مجھے. صحیح، یہ دو نشانیاں ہی کافی ہیں اس بات کو حاصل کرنے کی، پوری زندگی گزارنی شاید پڑ جائے کہ لوگ ہمارے بارے میں مطمئن ہوں کہ اس سے مجھے برائی نہیں ملے گی اور اس سے مجھے اچھائی ملے گی. پہلی تو اور بھی خطرناک ہے کہ مثلا وہ یہ سوچے کہ نہیں یہ نیوٹرل بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمیں اچھائی دے گا. صحیح، تو ابھی اس پہ اکتفا کریں، انشاءاللہ کل اس روایت کے باقی حصے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد محمد. میرے جیسے آدمی کو اس بات کا خطرہ ہمیشہ لگا رہے گا کہ میں بولتا رہوں گا اور میں عمل نہیں کروں گا. اور کیوں میں بولتا رہوں گا؟ چونکہ بولنا میری مجبوری ہے، چونکہ میرا کام بولنا ہے. اور آپ کے بارے میں یہ خطرہ لگا رہے گا کہ آپ سنتے رہیں گے اور عمل نہیں کریں گے. تو سننا آپ کی مجبوری ہے؟ ہاں مجبوری ہے، کیونکہ اگر میں یہ بھی نہیں کروں گا تو میرا نفس مجھے بہت کھائے گا، تو میں کم از کم سننے کے لیے تو آ ہی جاؤں گا. اور میں مجبور ہوں کہ میں بولوں گا، کیونکہ میری شہرت اس پر ہے کہ میں بولوں گا، تو میں نفسانی خواہشات کے لیے بھی بول لوں گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ عمل کروں گا یا نہیں کروں گا. صحیح، تو آج آپ نے بہت اہم ایک روایت سنی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اگر عمل نہیں کریں گے دوہرا نقصان اٹھائیں گے. مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر بالکل عمل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے میں 100% نہیں کر پاؤں گا، اتنا اچھا آدمی نہیں بن پاؤں گا، لیکن اگر میں نے بالکل عمل نہیں کیا تو مجھے ایک ڈر ہے، وہی کہ آئندہ میں اس روایت کو پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، پھر میں کسی اور طرف جاؤں گا، پھر میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں گا. اور یہ ڈر مجھے آپ کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ نے آل ٹوگیدر اگنور کر دیا پھر آپ یہ نہیں سن پائیں گے، وہ کچھ اور سنیں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ چاہے 10% ہی صحیح، چاہے 20% ہی صحیح، عمل کی تھام لیں، عمل کے فیصلے کریں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے. اور مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ غلطی نفس خود سے کروا دیتا ہے، اچھائی نہیں کرواتا. اچھائی کے لیے اس کے اوپر طاقت لگانی پڑتی ہے. تو میں فضول کلام یوں ہی کر سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے اچھائی پہ جانا ہے تو مجھے اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. الحمدللہ بہت اچھا موقع ہے، شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ شب رحمت ہوتی ہے، شب مغفرت ہوتی ہے. سید الشہداء کے نام سے مجلس ہے، اور ابھی ہم چند مصائب کے پہلوؤں کو عرض کریں گے. یہ بہت اچھا موقع ہے، بہت نورانیت ہے اس کے اندر. کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ خدا متعال خود بخود گویا اپنے مخلوق اور اپنے بندے کے لیے فیورز بھیج رہا ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کو بھیج رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے ممکن کہ ہم قرآن پڑھیں، نبی کا ذکر کریں، ان کی اولاد کا ذکر کریں اور خدا کی طرف سے رحمت نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جب تک تم نبی کا ذکر کرتے رہو گے تم پہ عذاب نہیں آئے گا. تو قطعی ہے کہ اس میں خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کے لیے روایات بہت عجیب ہے. ایک بہت عجیب روایت ہے کہ شب جمعہ میں تمام اولیاء اوصیاء کربلا جاتے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. کون سی ایسی معنوی ترقی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے شہداء اولیاء اوصیاء کی ارواح کربلا کا رخ کرتی ہیں؟ اگر میں کربلا نہیں جا سکتا شب جمعہ، جیسے کہ آج کی شب ہے، تو کیا میں امام سے توسل بھی نہیں کر سکتا؟ توسل تو کر سکتا ہوں. کیا میں امام کو سلام بھی نہیں کر سکتا؟ سلام تو کر سکتا ہوں. تو ہمارے پاس روایتوں میں آیا کہ تم کچھ نہیں کر سکو تو کم سے کم یہ جملہ کہہ دیا کرو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اللہ کی طرف سے درود اور سلام آپ کے اوپر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے جذبات ہیں، آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، آپ نے سید الشہداء کے مصائب کو سنا ہوا ہے. تو بعض لوگ اپنی عقیدت کو بڑھانے کے لیے، اپنے جذبات کو بڑھانے کے لیے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کے ساتھ اور جملے ارشاد فرماتے ہیں، اور جملے کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، اجل اللہ بہجت میرے خیال میں اس کو مقرر دہراتے تھے، کئی دفعہ فرما چکے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو وہ ندا دیں گے، اور اس ندا میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمائیں گے، ان جدی الحسین قتلوہ اچھان، میرے جد حسین کو پیاسا مارا ہے. جب وہ تشریف لائیں گے تو اس بات کو دہرائیں گے کہ جدی الحسین قتلوہ اچھان، ان کو پیاسا مارا ہے. وہ فرمائیں گے کہ میں آیا ہوا، ترحوہ اریانا، ان کے جنازے کو بے گور کفن چھوڑ کر وہ اپنے جدی امجد کے مصائب کا ذکر پہلے دن سے کر رہے ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیارت ناحیہ میں گویا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے جدی امجد، میں صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو بہاتا ہوں. وہ امام کی جو اپنے جد امجد کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو بہائیں، جس دن ظہور کریں اسی دن اپنے جد کے مرثیے کو پڑھیں، وہ لازمی نظر آتا ہے کہ جد امجد کے مرثیے کو پڑھ رہے ہوں گے. عید جب جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں میرے اور آپ کے دل امام حسین کے دل کے ساتھ جڑیں کسی طریقے سے. میں مصائب کے اس حصے کو عرض کروں گا جس میں میں سمجھتا ہوں سید الشہداء کا دل کھل کر ذرا ذرا آیا ہے کہ اس موقع پر غمگین ہے. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ مرحلہ ہے جب علی اکبر الوداع کے لیے کئی جگہوں پہ سید الشہداء کے عظیم الشان قلب مقدس کا غم ظاہر ہوا ہے, اور ان میں سے ایک جگہ جہاں پہ سید الشہداء نے اظہار غم میں تعلق نہیں کیا, انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کیا, اپنے غم کو اظہار کر دیا. معذرت چاہتا ہوں ان جملات کے اوپر. وہ جگہ تھی جب سید الشہداء کے سامنے علی اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے. اب مجھے نہیں معلوم وہ مرحلہ کون سا مرحلہ تھا. جیسے ہمارے پاس روایات بیان کرتی ہیں کہ جب علی اکبر خواتین سے الوداع کرنے آئے تو بیان کرتے کہتے ہیں سات مرتبہ پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. مجھے اس پردے کے معاملے میں روایت نہیں کہوں گا کہ پتہ نہیں کتنی مستند ہے, لیکن یہ قطعاً موجود ہے کہ یہ لمحہ اتنا شدید تھا کہ دشمن روایت کرتا ہے کسی کے الوداع کرنے پر خواتین نے اتنا ماتم نہیں کیا جتنا علی اکبر کے جانے پر کیا. انتہائی سخت ہے علی خانہ کے لیے علی اکبر کو الوداع کرنا جس طرح خود سید الشہداء کے لیے سخت تھا. دو تین روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کو نزدیک لا سکیں سید الشہداء سے. ایک موقع آیا جب علی اکبر کو الوداع کرنے لگے اور علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ایسا میں ایک بات عرض کروں گا, آپ سے میں درخواست کروں گا اس باپ کے دل کو سوچیں جو اپنے جوان بیٹے کو الوداع کر رہا ہے. آپ چاہیے تو شہداء کے غم کو دیکھ پائیں, شاید اس حصے کو احساس کر پائیں. فرمایا علی اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. بعض روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت علی اکبر الوداع کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ باپ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا ہے. ایک موقع ہے جب حضرت علی اکبر دشمن تک پہنچے ہیں, دشمن کا مقابلہ کیا ہے, اور یقیناً حضرت علی اکبر امیر المومنین کی اولاد ہونے کے ناطے, ان کی نسل میں ہونے کے ناطے شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. لیکن ایسا ایک لمحہ آیا جب علی اکبر سید الشہداء کے پاس واپس آئے اور کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. تمام آئمہ نے, تمام انبیاء نے امتحان نبوت اور امتحان امامت دی ہیں, لیکن سید الشہداء کا امتحان امام عجیب تھا کہ وہ جو حوض کوثر کا مالک ہے کبھی اپنے علی اصغر کو پیاسا دفنائے, کبھی اپنے علی اکبر کو پیاسا بھیجے. علی اکبر جب زمین پر گرے انہوں نے گویا سید الشہداء کو آخری سلام کیا. سید الشہداء کے علی اکبر کی طرف بڑھنے کے بارے میں دو روایات بیان کرتے ہیں. ان روایات کو اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک روایت میں کہتے ہیں جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو فرمایا اکبر آواز دیتے رہو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے, کیونکہ جب مولا ابو الفضل کو الوداع کیا تھا تو فرمایا تھا الان انقضى ظهري, اب میری کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر کے بارے میں یقیناً کہا ہوگا کہ میں نے مجھے دکھائی نہیں دیتا. عزیزو ایک اور لمحہ ہے ہمارے پاس روایات کے اندر. بعض روایات بیان کرتے ہیں, بعض علماء بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ جب سید الشہداء علی اکبر تک پہنچے تو زمین پر ٹٹول ٹٹول کے ڈھونڈا علی اکبر کو. اب اگر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو سید الشہداء نے علی اکبر کے لیے کہا ہے, نفس المحموم کے اندر شیخ عباس قمی اس جملے کو بیان کر رہے ہیں, اور بہت آسانی سے اس جملے کو آپ دوسرے مقاتل کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. جب سید الشہداء علی اکبر کے گویا لاشے کے اوپر پہنچے ہیں, فرمایا وعلی الدنیا بعدک العفا, اے میرے علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے, دنیا میرے لیے ختم ہو گئی. وعلی الدنیا بعدک العفا. اس ہمارے پاس ایک روایت ہے جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایک برچی حضرت علی اکبر کے سینے کے اندر لگی اور سید الشہداء نے اس برچی کو نکالنے کی کوشش کی. لیکن شیخ عباس قمی نے ایک اور روایت بھی لکھی ہے عزیزو, اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ کوفی حضرت علی اکبر کے آنے کے اوپر چلے گئے تھے, وہ رسول خدا کی شبیہ پر شمشیر نہیں چلانا چاہتے تھے, تو یہ سارے شامی علی اکبر کے سامنے جمع ہو گئے تھے. شیخ عباس قمی نے اس نقشے کو بیان کیا جب علی اکبر زمین پر گرے. شیخ عباس کہتے ہیں شمشیریں اور نیزے اوپر جاتے تھے اور علی اکبر پہ گرتے تھے. اور روایت میں لکھا فَقَتَلُوهُ اِرْبَلْ اِرْبَا, علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب سید الشہداء کس طریقے سے علی اکبر کا لاشا لے کر خیمے میں آئے؟ سید الشہداء گویا علی اکبر کے لاشے پر کھڑے ہیں. ایک روایت بیان کرتے ہیں بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے تک آئیں اور سید الشہداء سے کہا بھیا میں آؤں علی اکبر کا لاشا لینے. بس کہتے ہیں کہ نہیں, بی بی دروازے تک صرف تشریف لائیں تھی تاکہ سید الشہداء ان کی طرف دیکھیں, اور وہ جو علی اکبر کی لاشے کو دیکھ دیکھ کر غم اور حسرت کا احساس تھا اور اس سے اس حالت سے باہر آئے. ایسا میں مرثیہ سمجھ کے شعر پڑھتا ہوں. شب جمعہ شعر پڑھنا مکروہ ہے لیکن میں یہ شعر مرثیہ سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ بی بی زینب نے زبان حال سے فرمایا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان بیٹے کا لاشا باپ کے برابر ہوتا ہے. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگار تجھے مولا امیر المومنین اور مولا سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ, ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ, وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. خدایا شب جمعہ کے اندر ذکر سید الشہداء کی تقدس کا واسطہ ہے پاک پروردگار, اس کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ہماری زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ماتم حسین.